على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوة إلى يوم لقاء الله. أما بعد، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے لیے خدا کا شکر بجا لانے کا مقام ہے، اس نے توفیق دی کہ آپ کو علماء کرام کی محفل میں آنے کا موقع ملا. امید ہے خالق کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا اپنی عبادت قرار دے گا اور اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہو اور امام عصر کی تائید ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بہت جو ہے علماء کی محفل میں گفتگو کرنا بھی مشکل کام ہے. جو خود صاحبان سخن ہے دوستو، آ سب ہمارے بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں اور بھی دوست ہیں، عزیز ہیں. حدیث رسول ہے، البتہ اس میں جو گفتگو کروں گا، سب سے پہلا تذکر میرے اپنے لیے ہے. میں خود مستحق ہوں اس تذکر کا، شاید اپنے نفس کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور آپ بزرگانی یہ بتاتے ہیں کہ یہ وراثت اس ترقے میں نہیں ہے جو منقول اور غیر منقول ترقہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وراثت فرائض اور ذمہ داریوں میں ہے. انبیاء کی وراثت علماء کے پاس ہے. آپ جانتے ہیں کہ مشکل ترین مراحل سے انبیاء گزرے ہیں، سخت ترین امتحانات انبیاء نے دیے ہیں، ان کے جانشین اور اوصیاء نے دیے ہیں. مشکل ترین مراحل ان کی زندگیوں میں آئے، ان کے گلے کٹے، وہ سولی چڑھے، وہ جلا وطن ہوئے، وہ در بدر ہوئے، وہ مشکلات کا شکار رہے، ان کے گھر لٹے، انہیں منجنیکوں میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا، قتل عام کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے. یہ انبیاء ہیں جن کی وراثت ہمارے ذمے ہے اور یہ وراثت پوری جامعیت کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں انبیاء کو کوئی فرعون کے مقابلے میں، کوئی نمرود کے مقابلے میں، کوئی شداد کے مقابلے میں، کوئی ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب کے مقابلے میں. پھر ان کی نسل کو دیکھتے ہیں تو غاصبوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، مجرموں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں میدان میں نظر آتے ہیں. اور ان کی مشکل جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ اس فرعونی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، 25 سال کی عمر کا بھی امام شہید ہے. اگر یہ خالی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے اور انفرادی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوتے اور اس ظالم اور فاسد نظام کو ان سے خطرہ نہ ہوتا، یہ کبھی اس طرح سے نہ مارے جاتے. ان کی شہادت خود گواہ ہے کہ یہ اس ظالم نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. پس ذمہ داری وسیع ہے. ہم سیاسی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں بھی انبیاء کے وارث ہیں. فرعونوں اور یزیدوں کے مقابلے کے لیے بھی انبیاء کے وارث ہیں ہم. اور اگر ہم نے اس وراثت کا ایک حصہ لے لیا اور ایک حصہ چھوڑ دیا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم فقط یہ کہیں کہ ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھا دینا ہے, نماز بیان کر دینی ہے, احکام نماز بیان کرنے ہیں, فقہی احکام بیان کرنے ہیں, انفرادی اخلاقیات سکھا دینی ہے, تعلیم جو چھوٹی موٹی چیزیں کر دینی ہے, باقی حوالوں سے ہم نے یہ ذمہ داری انجام نہیں دینی, تو دوستو خلا نہیں رہتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرعون صفت لوگ معاشرے پر قبضہ کر لیں گے, سیاسی اور اجتماعی طور پر معاشرے کی باغ ڈور ان ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائے گی, شیطانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. پھر لوگوں کو واپس لینا اپنے بنی اسرائیل کو ان فرعونوں سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر وہ پارٹیاں بناتے ہیں, وہ منظم ہوتے ہیں, کس لیے؟ اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. وہ اپنے افراد کی تربیت کرتے ہیں اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. جب خلا ہم نے ایک حصہ تو وراثت کا لے لیا, ایک چھوڑ دیا, المیہ کیا ہے دوستو دیکھو, پھر سیاسی نظام ہمارے دینی مرکز سے نہیں آئے گا, آکسفورڈ سے آئے گا, کیمبرج سے آئے گا, ہارورڈ یونیورسٹی سے آئے گا. معاشی نظام بھی وہاں سے, تعلیم و تربیت کا نظام بھی وہاں سے, سماجی نظام بھی وہاں سے, اخلاقی نظام بھی وہاں سے, قانونی نظام بھی وہاں سے. نتیجہ ایک حصہ دین کا لوگوں تک پہنچے گا اور ایک بڑا حصہ دین کا معاشرہ اس سے محروم رہ جائے گا. اور ایسے ہوا ہے. کیا اسلام ایک جامع اور کامل ضابطہ حیات ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کے سیاسی اصول کیا ہیں؟ اسلام کی سیاسی اخلاقیات کیا ہیں؟ اسلام کا چشم انداز اور ویژن کیا ہے آئندہ کے حوالے سے؟ ہمیں پتا ہے. اگر ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے, ہمارا جوان ان دنیا پرستوں کی جماعتوں میں چلا جائے گا. وہ کبھی تحریک انصاف میں ہوگا, کبھی پیپل پارٹی میں ہوگا, کبھی مسلم لیگ میں ہوگا, افسوس نہیں ہے, کبھی ایم کیو ایم میں ہوگا. ہمیں تڑپنا نہیں چاہیے کہ ہمارے پاکیزہ ترین جوان ان دنیا پرستوں کی جماعتوں میں چلے جائیں اور ان کے مفادات کی بٹی کا ایندھن بن جائے. یہ خدا کی طرف نہ ہو, یہ دین کی طرف نہ ہو. ہمیں بے چین نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جوان ایم کیو ایم میں ہے اور الطاف حسین کے فلسفے کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارا جوان یہ شیعہ جوان کہے مجھے بھٹو کا فلسفہ پسند ہے, بھٹو کا سیاسی فلسفہ. کیوں؟ اسے علی کا سیاسی فلسفہ نہیں پتا, اسے اہل بیت کا سیاسی فلسفہ نہیں پتا, اس لیے اس طرف گیا ہے. اگر پتا ہوتا واللہ بخدا کبھی اس طرف نہ جاتا یہ. لہذا کیا ہو جاتا ہے؟ معاشرہ سیکولر ہو جاتا ہے, لبرل ہو جاتا ہے, سوشلسٹ ہو جاتا ہے, کمیونسٹ ہو جاتا ہے, نیشنلسٹ ہو جاتا ہے. ایک شیعہ قوم پرست ہو ممکن ہے؟ کیا ہمیں تڑپنا نہیں چاہیے؟ یہ درد دل میں محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ فقط ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لے تو کافی ہے؟ بے شک قوم پرست رہیے. کیا قوم پرستی شرک نہیں ہے؟ کیا قوم پرستی قرآن کے مطابق ہے, اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ انبیاء قوم پرست بنانے آئے تھے لوگوں کو. ہمارے جوان قوم پرست بن رہے ہیں. کوئی سندھی قوم پرست, کوئی مہاجر قوم پرست, کوئی پنجابی قوم پرست, کوئی پٹھان قوم پرست, کوئی کیا, کوئی کیا, کوئی کیا. کون سنبھالے گا ان کو؟ کون ان کو واپس لائے گا ان فرعونی شیطانوں سے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے جوان سیکولر ہو گئے, دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے کے قائل ہو گئے. امامت میں دین اور سیاست اکٹھے تھے. ہم شیعہ اس لیے تھے کہ دین اور سیاست اکٹھے ہیں. اگر دین اور سیاست کی جدائی کے قائل ہوتے تو یہ نماز روزے کے مسائل علی اور اہل بیت سے لیتے، سیاست سکیفے کی مان لیتے، وحدت ہو جاتی. ہم نے اسے قبول نہیں کیا. 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک 250 سال آل رسول اور آئمہ اور اہل بیت نے ان غاصبانہ نظاموں کے ساتھ جدوجہد کی ہے، ٹکرائے ہیں، شہید ہوئے ہیں. ہم کسی طور دین اور سیاست میں جدائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کون لوگوں کو بتلائے گا کہ مکتب امامت یعنی دین اور سیاست کی وحدت کا نام، دین اور حکومت کی وحدت کا نام کون بتائے گا انہیں؟ لہذا جب بھی کوئی مکتب فکر اپنے پیروکاروں کو درست تعلیمات نہیں دیتا تو دوسروں کے افکار پھر اس میں نفوذ پیدا کرتے ہیں، وہ مسموم افکار آتے ہیں اور وہ چھین کے لے جاتے ہیں آپ کے جوان آپ سے، آپ کے افراد آپ کے آپ سے. یہ وراثت جامعیت کے ساتھ ہے، وسعت کے ساتھ ہے، عمومیت کے ساتھ ہے. کام میں وراثت کو پورے وسعت کے ساتھ اپنے کندھے پر لینا ہے. ہم نے واپس لانا ہے لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، امامت اور ولایت کی طرف. جس طرح سے دشمن منظموں کے کام کرتا ہے، پارٹیاں ہیں ان کی، آزاد ہیں ان کے ادارے ہیں ان کے، اپنے افراد کی وہ تربیت کرتے ہیں، یہ سیکولر لوگ جن کا مقصد دنیا کی حکومت ہے، دنیا کی، اس کے لیے جان دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جیل جاتے ہیں دنیا کی حکومت کے لیے، دنیا کے لیے. کیا ان منظم قوتوں کا مقابلہ بغیر منظم ہوئے ہم کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. ان منظم قوتوں کا مقابلہ جبکہ آپ کے مقابلے میں امریکہ بھی ہو، اسرائیل بھی ہو، عالمی استکبار بھی ہو، آپ کے اپنے وطن کے اندر موجود جو ریاستی ادارے ہیں ان کا اینٹی شیعہ مائنڈ سیٹ بھی ہو، ان منظم قوتوں کا مقابلہ بغیر منظم ہوئے نہیں کر سکتے، بغیر بیدار ہوئے نہیں کر سکتے، بغیر تیاری کے نہیں کر سکتے. لہذا قوم کو بیدار کرنا، مایوسی سے نکالنا، منظم کرنا، اکٹھا کرنا، تیار کرنا، تربیت کرنا، عظیم ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے. اگر نبی بھی اکیلا ہو کچھ نہیں کر سکتا، وہ مار دیا جاتا ہے، وہ شہید کر دیا جاتا ہے، وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جلا وطن کر دیا جاتا ہے. عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کب؟ جب ہمارے لوگوں کے درمیان فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم ان کے اندر چلے جائیں گے، ہم انہیں محسوس کریں گے، ہم ان کے درد محسوس کریں گے، ہم ان کے دکھ محسوس کریں گے. اس وقت سب سے بڑا درد جو شیعہ قوم محسوس کرتی ہے وہ اس کی تحقیر کا درد ہے، وہ جو اس کی عزت پامال ہوئی اس کا درد ہے، وہ جو اس کو کمزور کر دیا گیا اس کا درد ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کوئی، ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں. کراچی میں 7 لاکھ کے قریب افراد آئے، ایسے ہماری وجہ سے نہیں آئے. انہوں نے دیکھا کوئی آواز اٹھی ہے، عزت کی آواز، دینی حمیت اور غیرت کی آواز، بیداری کی آواز، وحدت کی آواز اٹھی ہے، وہ گھروں سے نکل آئے. جیسے آغا صاحب فرما رہے تھے 7 لاکھ کے قریب افراد کا آنا سادہ چیز نہیں ہے. بہت سے علاقوں میں خود گیا ہوں، لوگوں کو منع کیا آپ نے نہیں آنا ہے، بس ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم انتظام نہیں کر سکتے، بندوبست نہیں کر سکتے. ہم یقین کر لیں، میں دورے کرتا رہا دور سندھ کے لوگوں کے پاس جاتا رہا، آپ نے نہیں آنا ہے، ہم آپ کے پاس آ گئے، آپ کی مہربانی. کراچی میں پاکستان کسی بھی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے، جبکہ ہمیں دبایا جائے، میڈیا میں دبایا جائے، ہمیں مظلوم رکھا جائے، ہمارے حقوق کو پامال کیے جائیں، ہماری آواز کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے. قوم کے اندر، قوم چاہتی ہے عزت نفس، چاہتی ہے اپنی کرامت انسانی کو حاصل کرنا چاہتی ہے، باوقار رہنا چاہتی ہے، طاقتور رہنا چاہتی ہے.
یہ قوم کا درد ہے. پیٹ کے دردوں سے زیادہ وہ درد ہے جو انسان کی روح محسوس کرتی ہے. ہر قوم کے لاشعور میں ہے مجھے عزت چاہیے, مجھے وقار چاہیے, مجھے میری حیثیت چاہیے, مجھے میرا مقام چاہیے. دوستو جب دنیا پرست جماتے ہیں ایک لحظہ آرام نہیں کرتے. وہ کبھی دیکھے وہ آرام کر رہے ہیں؟ میڈیا میں دیکھے وہ کیسے ہیں, دورے کرتے ہیں, رابطے کرتے ہیں, کس لیے؟ اپنی دنیا کے لیے. اور ہم اپنے دین کے لیے نہ اٹھے. مجھے وہ امام امت کا جملہ یاد آتا ہے جو یورپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اگر تم اپنی دنیا کی خاطر سب مل کر میرے دین کے مقابلے میں آگے ہو نا, تو میں تمہاری پوری دنیا کے مقابلے میں اپنے دین کی خاطر اپنے خون کے آخری قطرے تک اگر تنہا بھی رہ گیا تو ڈٹا رہوں گا. یہ دینی حمیت ہے. یہ سلسلہ جو شہداء کے خاندانوں کی سرپرستی سے شروع ہوا تھا, کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا شہداء کے بچوں کو, وہ سوسائٹی کے اندر بکھر گئے تھے شہداء کے بچے. آپ یقین کریں گے جب شہداء کے بچوں کی فہرست بنائی جا رہی تھی ان کے بچوں کو نامناسب جگہوں سے واپس لے آئے. غیرت کے منافی تھا شہداء کے بچے پاؤں کی ٹھوکرے بنے رہے. شہداء کے بچوں کی کفالت کے لیے انہی دوستوں نے, اسی فکر والے دوستوں نے شہید فاؤنڈیشن بنائی خدمت کی قوم کی. جو جیلوں میں چلے جاتے تھے کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا, کوئی کیس نہیں لڑتا تھا ان کے. بہت سے لوگ جیلوں میں مر گئے, مرنے کے بعد ان کی بیڑیاں اتری ہیں. یہی لوگ اٹھے پھر ان کے کیسز لڑنے کے لیے, اور آج 250 سے زیادہ کیس لڑ رہے ہیں. کتنے لوگ, 30-40 سے زیادہ لوگ جن کو سزائے موت تھی ان کی سزائے موت ختم ہوئی ہے. یہ درد تھا نا, یہ درد تھا جس نے اٹھایا نا, یہ احساس تھا نا. اور بہت سے لوگ جو زندانوں میں قیدی ہیں ان کے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, اسی لیے تھا. جب پڑا چنار کا مسئلہ ہوا, محاصرہ, مظلومیت, فریاد کو اٹھا رہا تھا ان کی مدد کر رہا تھا ان کے لیے, خاموشی, مایوسی. جب ہم پشاور گئے وہاں کے بعض علماء سے ملنے کے لیے, یقین کریں اتنی مایوسی تھی جس کی انتہا نہیں تھی. سنسر تھا, اخباروں میں نہیں ہے, ٹی وی پر نہیں ہے, چاروں طرف سے محاصرے میں ہیں, ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. وہی لوگ تو کبھی شہداء کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, کبھی اپنے قیدیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, کبھی اسیروں کے فیملیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. پھر وہ جمع ہوئے, وہ آپ سارے, ہم سارے اکٹھے ہوئے اور پاڑا چنار کے مظلوموں کی نصرت کے لیے اٹھے. سنسر کو توڑا, حکومت پر دباؤ ڈالا, انہیں مدد پہنچائی, ریلیف پہنچایا. ہاں احساس ہوا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ کام. سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. ہم اس وطن میں رہتے ہیں, یہ ہمارے باوجدار نے بنایا تھا, یہ ہماری میراث ہے, یہ اہل سنت اور شیعہ نے مل کر بنایا تھا. اہل سنت بھی گھروں کو چلے گئے, شیعہ بھی گھروں کو جا کے بیٹھ گئے. وہ جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی ان کی نسلیں ہم پر مسلط ہو گئی. لہذا اپنی اس میراث کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں واپس لینا ہے, اپنے وطن کو اپنے ہاتھ میں واپس لینا ہے. ہم پاکستان میں بریلوی مسلمان بھائیوں کے بعد دوسری سب سے بڑی اکثریت ہیں, باقی سارے ہمارے بعد ہیں. ہم نے اپنی میراث کو واپس لینا ہے. انا لورنا محرموں کے ہاتھ سے, یہ بغیر منظم ہوئے نہیں ہوگا. اپنے وطن کو امن لوٹانا ہے, استقلال لوٹانا ہے, اہل وطن کی حفاظت کرنی ہے, اپنی قوم کو باوقار بنانا ہے, طاقتور بنانا ہے. یہ ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں ہے. میں ابھی آج 5-6 تاریخ ہے, میں پچھلے مہینے کی انہی تاریخوں میں لبنان تھا. سید مقاومت سے ملنے گیا تھا, ان سے ملا تھا. جب سے مجلس شروع ہوئی ہے میں ہر سال جاتا ہوں, سیکھتا ہوں, دیکھتا ہوں. بالآخر بہترین تجربہ ہے ہمارے لیے, ایران تجربہ نہیں ہے. ہمارے لیے بہترین تجربہ وہ سرزمین ہے جہاں شیعہ ایک آبادی کا ایک تہائی یا ایک چوتھائی ہے، جہاں عیسائی بھی بہت طاقتور ہیں، جہاں دروز بھی بہت طاقتور ہیں، جہاں ہمارے اہل سنت بھائی بھی بہت طاقتور ہیں، جہاں کا پریزیڈنٹ عیسائی، پرائم منسٹر اہل سنت، سپیکر شیعہ، دیکھا انہوں نے طاقت کیسے حاصل کی؟ ان میں ایک بھی بزرگ عالم دین نہیں تھا صاحب، ایک بھی، جنہوں نے وہ کام شروع کیا تھا، سب کی عمریں 16 سے 22 سال کے درمیان تھی، سوائے دو آدمیوں کے، شہید عباس موسوی 28 سال کے تھے یا 30 کے، دوسرا شیخ صبی طفیلی، باقی سارے کے سارے 16 اور 22 سال کے درمیان تھے، سید حسن نصر اللہ 21 سال کے تھے جب حزب اللہ شروع کی، شہید عماد مغنیہ 16.5 سال یا 16.75 سال کا تھا جو حزب اللہ کا کمانڈر ان چیف بنا، یہ 150 لڑکے تھے یار، یہ نروان طالب علم، علماء بھی تھے جوان اور جوان تھے دوسرے، بڑا ان کا شہید عباس موسوی تھا جو 28 سال یا 30 سال کا تھا، بزرگوں کا احترام کرتے تھے البتہ، ان کی خدمت میں جاتے تھے، وہ سخت بھی بات کہتے تھے برداشت کرتے تھے، انہوں نے منظم ہونا شروع کیا 1982 میں، آج 2012 ہے، 30 سال کے اندر اتنے طاقتور ہوئے، اسرائیل کو شکست دی، داخلی جنگیں ختم کی، اور شیعوں کی سیاسی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی کہ امریکہ، سعودیہ، تمام ملکوں کے نفوذ کو انہوں نے وہاں پر ختم کر کے رکھ دیا، یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم 5 کروڑ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس علماء نہ ہونے کے برابر تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا، بہت علماء ہوں گے نا ان کے پاس، اس وقت 6 سے 7 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، ہم ماشاءاللہ ان سے بہت بہتر حالت میں ہیں، ان کے ملک کے اوپر اسرائیل کا قبضہ تھا جب وہ شروع ہوئے تو، فزیکلی قبضہ تھا اسرائیل کا، امریکہ کی فوجیں وہاں، فرانس کی فوجیں وہاں، اٹلی کی فوجیں وہاں، پوری نیٹو فورسز وہاں تھی، یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے تلے، دوستو یہ بیداری کا سفر ہے جو اسلام آباد میں شروع ہوا تھا شہید کی برسی سے، چلتے چلتے پورے پاکستان سے کراچی، ملتان، جان، فیصل آباد، اور انشاءاللہ 1 جولائی کو لاہور میں ایک ایسا اجتماع جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا کسی بھی جماعت کا، اس کی اتنی ہیبت ہوگی کہ دشمن مایوس ہوگا، ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے جو ہمارے ریاستی اداروں میں ہے کہ شیعہ کو کچلا جانا چاہیے، شیعہ وطن دوست نہیں ہے، شیعہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، جو امریکہ، سعودیہ اور ان ریاستی اداروں کے درمیان مل کر بنایا گیا تھا، ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے، ایک لمبی جدوجہد ہے، سالوں پر محیط ہے، 2 دن کی نہیں ہے، 3 دن کی نہیں ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر رک جائیں گے دشمن اٹھا کے پرے پھینک دے گا ہمیں، دشمن امریکہ، پاکستان کے بعد ریاستی ادارے، سعودیہ اور اس طرح کے ممالک جو ہیں، وہ ہمیں ایک منٹ بھی اگر ہم نے سستی کی ہمیں نہیں رہنے دیں گے، ہم تاریخ کے عام دورے پر کھڑے ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میدان میں آئیں، اپنی اس ملت کو آگے لے کے بڑھیں اور اس تاریخی مرحلے میں اس عصر کی یزیدیت کو شکست دیں، اور ہم دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ خدا نہیں ہے، اگر ہم اکٹھے ہوں گے خدا ہمارے ساتھ ہوگا، امام زمانہ کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، ان کے ساتھ شیطان ہے، ہمارے ساتھ خدا ہوگا انشاءاللہ، امام ہوں گے ہمارے ساتھ، سستی نہیں کرنی ہے، وہ ایک لحظہ سستی نہیں کرتے، ایک لمحہ سستی نہیں کرتے، لگاتار کام کر رہے ہیں، وہ دن رات کام کر رہے ہیں، وہ اپنے شیطانی مقاصد کے لیے. کہ ہم جو خدائی مقاصد رکھتے ہیں، جو انسانی مقاصد رکھتے ہیں، جو انسانیت کی نجات چاہتے ہیں، اپنے وطن کی نجات چاہتے ہیں، اہل وطن کو عزت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اہل تشیع کو مظلومی سے نکال کر ظالموں کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ظالموں کے ہاتھ توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سستی چاہیے؟ کرنا چاہیے. ہم سستی کریں گے، دشمن ہمیں ایک لہجہ بھی ٹھہرنے دے گا. تہجد، آگے بڑھنا، تیزی سے آگے بڑھنا، سستی نہ کرنا، میدان میں حاضر رہنا. اسی لیے اس سال کو ہم نے کراچی میں اعلان کیا ہے کہ اس سال میدان میں حاضر رہنے کا سال ہے. بہت سے سوالوں کے جواب ہم شاید زبان سے نہ دے سکیں، ہمارا کردار جواب دے گا، ہمارا عمل جواب دے گا، ہمارا اخلاص جواب دے گا، ہماری عمل تسلسل کے ساتھ عمل ہمارا جواب دے گا، ہماری قربانی جواب دے گی، ہماری فداکاری جواب دے گی انشاءاللہ. جیسے کہ آن صاحب نے کہا جب مجلس سے بات بن رہی تھی، اس وقت مسئلہ تھا کہ لوگ سوچیں گے کہ علماء کا کام ہی پارٹیاں بنانا اور قیادتیں کرنا ہے، اس لیے اس کا سب سے بڑا عہدہ سیکرٹری جنرل رکھا گیا، صدر بھی نہیں رکھا گیا. ہم خدمت کے لیے اٹھے ہیں، ان ایتام آل محمد کی نوکری کے لیے اٹھے ہیں، ان کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں، جنہیں اس جرم میں مارا گیا اور کمزور کیا گیا ہے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم ان کی نوکری اور خدمت کے لیے اٹھے ہیں. انشاءاللہ خاک میں رہیں گے، خاک میں سوئیں گے، خاکی رہیں گے، اور کبھی قوم کے مقابلے میں مغرور نہیں ہوں گے. اپنی قوم کو انشاءاللہ اس مقام تک لے کے جائیں گے جو اس کا مقام ہے حقیقی. ہماری حکمت یہ ہے، ہم نے اپنے بزرگ علماء کا احترام کرنا ہے قلب اور دل سے. اگر ہمیں کوئی گالی دے گا، مارے گا، ہم نے جواب نہیں دینا. ہم نے کسی شیعہ کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، کسی شیعہ کا بھی. میری اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اشارتاً کنایتاً کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کہی جائے، کیونکہ یہ کہے کہ یہ ہمارے پر انگلی اٹھائی گئی ہے. میں ابھی جب لبنان تھا، مجھے سید حسن رسول اللہ نے تاکید کی، نصیحت کی، دیکھو فاسق و فاجر شیعہ بھی ہمارے لیے مفید ہے، ہمیں انہیں سینے سے لگانا ہے. انہوں نے بتایا لبنان میں یہ شیعہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیتے نا، ہم جنگ ہار جاتے، یہ ساتھ کھڑے ہوں گے، سرنگی عورتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، شرابی شیعہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوگی اسرائیل کے مقابلے میں، میدان میں کھڑے رہے، ان کے گھر تباہ ہوئے، انہوں نے کہا پرواہ نہیں ہے، شرابیوں نے. فا کہنے لگے، فاسق و فاجر بھی شیعہ ہے نا، اسے بھی سینے سے لگانا، یہ ہمارے لیے مفید ہے. مجھے یاد آ رہا ہے وہ جملہ اس کا، خدا جنت نصیب کرے ذاکر صابر شاہ بہل کا، میں جب مجلس سے بات بنانے کے بعد ان کے گھر گیا ملنے کے لیے، کہنے لگے 52 سالہ زندگی میں تم پہلے عالم دین ہو جو میرے گھر آئے، 52 سالہ میری ذاکری کی زندگی، ہمارے پاس ریکارڈ ہے. پھر کہنے لگا دیکھو ہمارے دشمنوں نے قاتلوں کو ساتھ لگایا، یعنی لشکر جنگی سپاہی صاحبہ نے، اور ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، ہم ذاکرین قاتل نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، تم اگر ہمیں اپنے سینے سے لگاؤ گے نا، ہم آپ کے بہت کام آئیں گے. تو کہنے لگے جب آگ لگی ہو نا، تو آگ بجھانے کے لیے جہاں صاف پانی کام آتا ہے، گندا پانی بھی کام آ جاتا ہے. کتنے حکیمانہ کلمات ہیں، یقین کر لیں یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. اور اس حکیم نے جو لبنان میں، اس نے بھی یہی کہا، شیعہ فاسق شیعہ بھی ہونا اپنے سینے سے لگنا، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری بنیاد اور اساس ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے نا ہر جگہ ہماری عزت ہوگی. شیعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے نہ کہیں عزت نہیں ہماری. لہذا یہ کاروان جو چلا ہے. دوسری بات, جب 2009 میں یہ فیصلہ کیا گیا یہ کام کرنا ہے, میں لبنان گیا, سید نے کہا کہ آغا سے ضرور اجازت لے آپ, کیا آپ علماء ہیں, آپ سے کہنا چاہتے ہیں. واللہ عوام میں یہ کہنے والی باتیں نہیں ہیں, آغا سے ضرور اجازت لیں. ہم استفسار کرنے کے لیے یہیں سے رابطہ کیا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا آغا کی اجازت ہے. اب جانتے ہیں میں خود ایک مدرسے میں استاد پڑھاتا تھا, اس کی ایک ایک اینٹ خود رکھ رہا تھا. مدرسہ جو آپ ادارہ بناتے ہیں اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. بہترین بچے پڑھنے والے, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, ہر لحاظ سے اس کو. جب ہم گئے وہاں پر دفتر آغا, انہوں نے ہمیں کہا یہ رہبر کی آرزو ہے. یہ کام کیا ہے؟ یکی از آرمانہا و آرزوہا و آرمانہا یہ رہبر اس سے. میں خود مردد تھا یقین کرنے کے مدرسہ چھوڑنا, طلبہ کو چھوڑنا, استاد کو چھوڑنا, اس پروجیکٹ کو چھوڑنا مشکل کام ہے, معیشتی ذمہ داری, اتنے بچے پڑتے ہیں میرے پاس. جب مجھے کہا گیا نا ہمیں یہ آرزو ہے نا ہمارے آغا کی, پھر ہم نے کہا ہماری جانیں فدا ہو جائیں اپنے رہبر کی آرزو کو عملی شکل دینے میں, ہماری جانیں فدا ہو جائیں اس پر. سب سے زیادہ جو چیز رہبر کو اذیت دیتی ہے نا وہ پاکستان کے شیعوں کی مظلومی ہے, یقین کر لیں. آگ ایک قریبی ساتھی نے مجھے کہا اگر آغا مجھے اجازت دے میں وہاں آ جاؤں, میں وہاں شہید ہو جاؤں نا, میرے لیے بس فخر ہے, میں وہاں آ کے مروں شیعوں کے ساتھ. دوستو لہذا یکم جولائی ہم کراچی میں پروگرام کر رہے تھے, دوست کہہ رہے تھے کہ لایا عمل کیا دینا ہے. ہمارے سمجھدار دوست کہتے ہیں کہ خود یہ پروگرام بھی ایک لایا عمل ہوگا, خود پروگرام بھی ایک لایا عمل, خود اس پروگرام کا بھی اپنا ایک میسج ہوگا, ایک پیغام ہوگا, خود اصل پروگرام کا بھی. یہ بولتا ہے, یہ عظیم اجتماع خود ایک زبان رکھتا ہے, بولتا ہے. اس اجتماع نے ایم کی ایم کو پیغام دیا, پیپلز پارٹی کو پیغام دیا, امریکیوں کو دیا, سعودیوں کو دیا, پاکستان کے متعصب ریاستی اداروں کو دیا, وہ پیغام گیا ان تک. نہ بولے اجتماع اکٹھا ہونا بھی ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے, وہ پیغام گیا ان تک, ہل کے رہ گئے وہ, میں جانتا ہوں. پھر جب چلاس کا واقعہ ہوا, اب دیکھیں ذرا ان دو سال اور دو سال اور دو ماہ کی, اس وقت دو سال ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا جماعت بنے ہوئے, چلاس کا واقعہ ہوا, پاکستان کے 85 شہروں میں دھرنا ہوا, لندن میں پاکستان کی امبیسی کے باہر سب سے بڑا سیاسی اجتماع ہوا, دھرنا ہوا, ناروے میں ہوا, جنیوا میں ہوا, آسٹریلیا میں ہوا, یورپ کے دوسرے ممالک میں ہوا, کینیڈا میں تین مقامات پر پاکستان کے تین کونسلیٹر اور سفارتخانوں کے باہر ہوا, واشنگٹن میں امریکہ پاکستان کی امبیسی کے باہر دھرنا ہوا. اتنا منظم ایک آواز پر سکردو سے لے کر واشنگٹن تک لوگ میدان میں سڑکوں میں رہے. جی یونائٹڈ نیشن کیا یہ منظم ہو رہے ہیں ہم لوگ, اور دشمن کو بھی اور قوتوں کو پتا چل گیا ہے کہ اب ان کو دبانا ناممکن نہیں ہے, ان کو توڑنا, ان کو خاموش کر دینا, ان کی زبان کاٹ لینا ممکن نہیں ہے. اور ہم نے گزشتہ آغا کی شہادت سے لے کر ابھی تک جو ہم پر ظلم ہوا ہے نا, ہم نے اس کا حساب لینا ہے ان سے. ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے جب تلک ایک ایک شہید کے قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچا لیں آرام سے نہیں بیٹھیں گے.
لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
کیا یہ لاوارث تھے؟ ان کا کوئی نہیں تھا پیچھے؟ یہ بیچارے تھے؟ یہ آسمان سے گرے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں. ہم ان کے کیس لڑیں گے, ہم حکومت کو ردویہ کو مجبور کریں گے انشاءاللہ کہ کیسا ٹریبیونل بنایا جائے جہاں ان کے قاتلوں کو پکڑ کر انہیں جہنم واصل کیا جائے. ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو, جیسے 1400 سال سے یزید کو نہیں بھولے نا, ان قاتلوں کو بھی نہیں بھولیں گے, یزید کے ان اس نسل کو بھی نہیں بھولیں گے. ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. ہم ڈر کے دبے ہوئے بزدلوں کی طرح نہیں رہیں گے, اس سے موت بہتر ہے. لہذا یہ حوصلوں کی جنگ ہے, یہ جرات کی جنگ ہے, یہ اعصاب کی لڑائی ہے. جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا, اور ہم نے یزید کی اس نسل کو تھکا دینا انشاءاللہ. تھکائیں گے ان کو, کیونکہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ ہوئیں گی انشاءاللہ. ہم یہ کر کے رہیں گے, ہم ایسے راستے کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھیں گے کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اس راستے کو جاری رکھیں گے. یکم جولائی اسی لیے ہے, بیداری کا دن ہے, حضور کا دن ہے, منظم ہونے کا دن ہے, اکٹھے ہونے کا دن ہے, تیاری کا سلسلہ. یہ فوج جنگی مشقیں کرتی ہے نا, تیاریاں کرتی ہے نا, یہ اجتماعات, یہ حضور, یہ دھرنے, یہ تیاری ہے, یہ مشقیں ہماری ایک بڑے کام کے لیے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہم آمادہ کر لیں, آپ دیکھیں گے جس دن ہم ایک آواز پر 15-20 لاکھ پاکستان میں بسنے والے شیعوں کو باہر لانے پر آمادہ ہو گئے, تیار ہو گئے, یقین کر لیں ہم اس دن اپنے حقوق ان سے چھین لیں گے, چھین لیں گے ان سے. ہم ان کے ایوانوں کا محاصرہ کر لیں گے, ان کے وزارت خانوں کا محاصرہ کر لیں گے, عوامی جدوجہد کریں گے, ایک پتھر بھی نہیں کسی کو ماریں گے, لیکن ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے, ان کو وزارت خانوں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے, انہیں سڑکوں پر نہیں آنے دیں گے. ہم عوامی طاقت کے ذریعے ان تمام کے تمام یزیدی سیلابوں کا رخ موڑیں گے. یکم جولائی اسی لیے, اس لیے اب تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر, یہ شیعت کی عزت کا دن ہے. یہ ایک ماہ یہ جنگ ہے, جنگ. کراچی میں بھی آپ یقین کر لیں ایک ماہ وہاں جنگ تھی, ایم کیو ایم فائرنگ کرتی تھی ہمارے لڑکوں کے اوپر, سپاہی صحابہ مخالف, ریاستی ادارے مخالف, معذرت کے ساتھ کچھ اپنے بھی منع کرتے تھے لڑکوں, نہیں جائیں, مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کو سلام پھر بھی جاتے ہیں ان کے پاس. جنگ تھی, فائرنگ. آپ جانتے ہیں کہ کراچی ایم کیو ایم کا قلعہ بنا ہوا تھا, شیعوں کو دبایا ہوا تھا, کچلا ہوا تھا شیعوں کو, سر نہیں اٹھا سکتے تھے شیعوں کے مقابلے میں. قاتل بھی ایم کیو ایم تھی شیعوں کی, اور شیعہ کو دبا کے بھی رکھا ہوا تھا, فائرنگ کرتے تھے. پہلی بار ہوا, وہ لڑکے, وہ جوان, 1500 جوان, 24 گھنٹے وال چاکنگ, پمفلٹ لگانا, بینر لگانا, رابطے کرنا. کراچی شہر کے اندر ہم نے بہت سے ایسے علاقے کشف کیے جہاں پہلی بار کوئی مولانا گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں شیعہ رہتے ہیں. ہاں, وہ آپ کے جوان اٹھے شیروں کی طرح, یقین کریں, اصل سمیت ہم کے والوں کو پکڑ کے لے آتے تھے, اصل سمیت. معافیا مانگتے تھے ہم کیوں والے. لہذا یکم جولائی ہماری طاقت کا دن ہے, ہماری بیداری کا دن ہے, ہم نے اکٹھے ہونا ہے, مرد و زن بچے, جنگ ہے, یہ ایک مہینہ جنگ ہے, 24 گھنٹے کی ہے. ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے, آرام نہیں کرنا ہے, لوگوں سے رابطہ کرنا ہے, ہر ایک سے رابطہ کرنا ہے, لوگوں کو لانا ہے. یہ حضور بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. دنیا دیکھیں آغا صاحب, واقعی ایک درد ہوتا ہے. یہ عدالت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے, عمران خان کے ہاتھ میں, کس کس کی یاد میں ہونا چاہیے؟ عدل ہماری میراث ہے یا عمران خان کی میراث ہے؟ کیا خرچ ہوا عمران خان کا عدالت کے لیے؟ یہ ہمارے لیے بحث شرم نہیں ہے کہ عدالت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا؟ بدبخت کے ہاتھ میں ہے، دنیا پرست کے ہاتھ میں ہے. یہ خلا قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدلہ، عدالت کے لیے سب سے بڑی قربانیاں ہماری ہیں، ہم نے تو ناموس دی ہے، ہم تو بازاروں میں رلے ہیں، یہ ہماری میراث تھی نا، کون لے گیا ہم سے چھین گئی میراث؟ واللہ بخدا میں تو تڑپتا ہوں، یہ پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. یہ عدالت کا پرچم ہمارا ہے، آزادی کا پرچم ہمارا ہے، عزت کا پرچم ہمارا ہے، انسانی کرامت کا پرچم ہمارا ہے، وفا کا، شجاعت کا، حیا کا یہ پرچم ہمارا ہے، ایثار کا، فداکاری کا پرچم ہمارا ہے، شہادت کا پرچم ہمارا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، ہمیں بے چین ہونا چاہیے، مضطرب ہونا چاہیے. کانا یتململ تململ السلیم ویبکا بکا الحزین، ایسے علی تڑپتا تھا جیسے ذلیل سانپ نے ڈسا ہوا ہو، ایسے روتا تھا جیسے کوئی غم رسیدہ روئے. ہم کیوں نہ تڑپیں اعلیٰ صاحب؟ واللہ بخدا تڑپتا ہے انسان، مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. لہذا ہم دنیا والوں کو بتائیں گے 1 جولائی کو کہ عدالت ہماری میراث ہے، وطن ہماری میراث ہے، عزت ہماری میراث ہے. انبیاء سے لے کر آج تک تمام شریفوں کے، شہداء کے وارث ہم ہیں، یہ وارث نہیں ہے، جھوٹے ہیں، ہم ہیں وارث ان کے، ہم ثابت کریں گے. لہذا مرد و زن، چھوٹا بڑا بچہ، ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. وہ حضور کا دن ہے 1 جولائی، میدان میں حاضر ہونے کا دن ہے. ہم اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، یہ کوئی عرفی باتیں نہیں، ہاتھوں میں پرچم وفا اور زبانوں پر لبیک یا حسین، اور میدان مینار پاکستان کی طرف لبا دبا ہوں گے ہم سارے انشاءاللہ. دنیا دیکھے گی یہ یزید شکن اجتماع، یہ طاغوت شکن اجتماع، یہ شیطان شکن اجتماع، یہ دشمنوں کو نا امید کرے گا، مایوس کرے گا، اور اپنوں کو امیدوار بنائے گا، عزت دے گا انشاءاللہ. اور اس میں علماء کا سب سے زیادہ نقش رول ہے. آئیں چھوٹے موٹے تحفظات کی طرف کریں، ہم نہیں کہتے ہم کامل ہیں، واللہ بخدا اپنے ذات کا احساس ہے. بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے خدایا تیرا دین اتنا مظلوم ہے کہ ہم جیسے ناقص لوگ تیرے دین کے لیے اٹھے. شاید آج ہم کام کریں، کل خدا بہت بہتر کوئی بھیج دے، بہت بہتر بھیج دے کل خدا. آئیں اپنے ضعف اور کمزوریوں کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دور کریں، اکٹھے ہو کر دور کریں. ممکن ہے آج ہم کام کریں، خدا اس ملت پر رحم کرے، پھر اسے بھیج دے جس کی سزاوار ہے یہ ملت، جس کا استحقاق رکھتی ہے. ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں بزدل نہیں ہے، میدان نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. شہرت کی خاطر نہ ہو، دنیا کی خاطر نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہے تھوڑی دیر بعد ہے یا نہیں ہے، کل ہے یا نہیں ہے. کم از کم جب اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں جائیں تو کم شرمندہ ہوں مولا کی بارگاہ میں، کم شرمندہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حق ادا کر کے چلے گئے. آئیں اکٹھے ہو جائیں، مل کے آگے بڑھے انشاءاللہ. جب ہم ایک طاقتور انداز میں اکٹھے ہوں گے، ہماری آواز میں بھی طاقت ہوگی، وحدت کی طاقتور آواز، وطن دوستی کی طاقتور آواز، شیعہ وحدت کی، شیعہ سنی یونٹی کی طاقتور آواز، امریکہ کے خلاف طاقتور آواز، استکباری قوتوں کے خلاف طاقتور آواز، امن کے لیے طاقتور آواز، محبت کے لیے طاقتور آواز، جوانوں کے لیے، ذاکروں کے لیے، شعراء کے لیے، ادباء کے لیے، سماجی سیاسی شخصیات کے لیے ایک طاقتور میسج، ایک طاقتور آواز کی شکل میں جائے گا انشاءاللہ. امید ہم سارے اکٹھے ہوں گے، خدا ہماری مدد فرمائے گا، امام زمانہ کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اپنے خدا اور امام کی بارگاہ میں.